ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى وربك الغفور ذو الرحمه میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مانگے وہ سب کچھ عطا کیا جس کی دنیا میں اس کو ضرورت تھی اسی کے ساتھ ساتھ آخرت میں جنت میں جانے کے لیے جس ہدایت کی ضرورت تھی جس رہبری کی ضرورت تھی جس کتاب اور نبی کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے بنا مانگے انسان کو دے دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دروازہ رکھا کہ وہ غلطی کرنے کے بعد بھی اپنی غلطی کی بھرپائی توبہ کی صورت میں کر سکے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری چیزیں عطا کیں جو اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس کے لیے ضروری ہیں تو یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے اصل چیز اللہ کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بندے کی عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں بندے کے نیک اعمال سے اس کی زکوٰۃ سے اس کے سجدوں سے اور اس کے حج سے اللہ کا کوئی منفعت اللہ کی کوئی نفع جڑا ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بندے کو عبادت کے لیے بھی اس لیے کہتا ہے کہ بندے کا اس کا اپنا اس میں فائدہ ہے کہ ایک کام وہ اگر کرتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام رکھا ہے اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس عمل کے ذریعے سے وہ انعام حاصل کرے لہذا اللہ کے بارے میں جاننے کی چیزوں میں سے بہت اہم چیز یہ ہے کہ ایک انسان یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اور یہی بات آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی سورتیں جب ہم شروع کرتے ہیں تو ان سورتوں میں سب سے پہلی بات ہم کو یہی بتائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اپنی قرأت کو میں پڑھتا ہوں میں اپنے پڑھنے کی شروعات کرتا ہوں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کا نام میں لے رہا ہوں اور ایسے اللہ کا نام میں لیتا ہوں جو بڑا الرحمن ہے سب پر رحم کرنے والا ہے اس کی صفت رحمت والی ہے اور وہ الرحیم ہے جو بار بار بندوں پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بندوں کو اپنا تعارف کرایا تو ہر صورت سے پہلے سکھایا کہ آدمی کہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کی ان صفات میں الرحمن اور رحیم الرحیم ان دونوں صفات میں بندے کو اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس کی صفت ذاتی وہ خود رحم کرنے والا ہے اور وہ رحم کرتا بھی ہے دونوں باتیں یاد رکھنے کی ہیں ایک تو یہ کہ کوئی مالدار ہوتا ہے لیکن صدقہ نہیں کرتا ہے سخی ہے لیکن اس نے اب تک کسی کے اوپر خرچ نہیں کیا ایک ہے کہ عدل والا ہے انصاف والا ہے لیکن اب تک اس کے پاس کوئی کیس آیا نہیں اور اس نے کچھ کیا ہی نہیں ایک ہے کہ عدل والا ہے اور عدل کرتا بھی ہے سخی ہے سخاوت کرتا بھی ہے رحم والا ہے اور رحم کرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اللہ کی صفت رحمت کی ہے بلکہ اللہ اسی کے ساتھ ساتھ رحم کرنے والا بھی ہے جب بندے نہیں تھے تب بھی اللہ رحم والا تھا جب کوئی گناہگار نہیں تھا جس پر رحم کیا جائے جب کوئی بندہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر رحم کر کے اس کو کچھ عطا کیا جائے جب کوئی نہیں تھا تب بھی اللہ رحم والا تھا پھر اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر مخلوقات کی ضرورتوں کے اعتبار سے ان پر رحم کرتا ہے ان کی غلطیوں کو معاف کرنے کے اعتبار سے ان پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ الرحمن ہے رحمت والا اور اللہ تعالیٰ الرحیم ہے جو رحم بار بار کرتا ہے وہ الرحمن ہے دنیاوی اعتبار سے ساری مخلوقات پر رحم کرتا ہے ان کو کھانا پینا اور نہ جانے کتنی نعمتیں عطا کرتا ہے مومن کو بھی اور کافر کو بھی سب کو دیتا ہے وہ الرحمن ہے لیکن وہ الرحیم ہے کہ جو آخرت میں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ایمان والے بندوں پر رحم کرے گا, اس کی رحمت خاص ہوگی آخرت میں اہل ایمان کے ساتھ. دنیا میں تو سبھی اس کی رحمت کا حصہ پاتے ہیں, آخرت میں خاص طور سے رحمت ہوگی ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, اور اے نبی آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے. وہ غفور ہے, مغفرت کرتا ہے, گناہوں کو معاف کرتا ہے, بخش دیتا ہے, ان پر پردہ ڈال دیتا ہے, بندے کو ذلت سے بچاتا ہے, دوسرے بندوں کے سامنے اس کے گناہ کو نمایاں نہیں کرتا ہے, اور معاف کر دیتا ہے تو نام اعمال ہی سے مٹا دیتا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, اور وہ رحمت والا ہے کہ نیک لوگوں پر بھی رحم کرتا ہے, گناہوں پر بھی رحم کرتا ہے. یہ اس کی رحمت ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فوراً نہیں پکڑتا ہے بلکہ اس کو مہلت دیتا ہے. یہ اس کی رحمت ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو سرے سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, چاہے گناہ کتنے زیادہ اور کتنے بڑے کیوں نہ ہو. وہ بڑا مغفرت والا ہے, وہ بڑا رحم والا ہے. اس کی مغفرت اس کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ چونکہ وہ رحم والا ہے اسی لیے مغفرت بھی کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا کہ وہ غفور ہے اور رحم والا ہے. لیکن اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی اگر چاہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کا حصہ اس کو ملے تو اس بارے میں کوئی اعمال بھی ہیں کہ نہیں ہیں کہ وہ ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کا حقدار بنے؟ تو آج کے درس میں انہی باتوں کو ہم کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے آدمی اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی مرضی اور اس کی مشیت کے تابع ہے, اللہ جس پر چاہے رحم کرے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے, لیکن اس کی رحمت اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کسی پر رحم کرے. اس کی رحمت وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربکم اعلم بکم, تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے, تمہارے معاملے میں تمہارے رب کو تم سے بھی زیادہ علم ہے. تم اپنے آپ کو جتنا نہیں جانتے اس سے زیادہ اللہ تم کو جانتا ہے. اور یہ بالکل واضح بات ہے, اِن یشاء یرحمکم او اِن یشاء یعذبکم, اگر وہ چاہیں تو تم پر رحم کریں اور اگر وہ چاہیں تو تم کو عذاب دے, اس کی مرضی. اگر وہ چاہیں تو تمہارے گناہوں کے باوجود رحم کر کے تم کو معاف کر دے, اور اگر وہ چاہے تو تمہارے گناہوں کی سزا تم کو دے. چاہے تو سزا دے, چاہے تو رحم کرے. وہ بادشاہ ہے, اختیار والا ہے, جس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے. یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے فرمایا اِن یشاء یرحمکم, اگر اللہ چاہے گا تم پر رحم کرے گا. معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت اللہ کی مشیت کے تابع ہے, وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے. اس کی رحمت جس پر جتنی چاہے ہو اس کی مرضی کے تابع ہے, اور اس کی سزا عدل کے مطابق ہے, کسی پر ظلم نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے جتنی چاہے رحمت کسی پر ڈال دے اس کا فضل ہے, لیکن سزا جب دینے پر آتا ہے تو ظلم کی سزا کسی کو دیتا ہے تو ظالمانہ نہیں ہوتی ہے. کوئی آدمی ظالم ہے اس کو سزا دے تو ظلم والی سزا وہ نہیں دیتا ہے, وہ عدل والی سزا دیتا ہے. جتنا گناہ ہے اتنی ہی سزا ملے گی, گناہ سے زیادہ کسی کو سزا نہیں ملتی ہے. اس کا انعام اس کی رحمت ہے اور اس کی سزا اس کا عدل ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, اللہ نے فرمایا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ بھلائیاں کرے. ہر نیکی اللہ کی رحمت کا سبب اور ذریعہ ہے, لیکن ایسی نیکی جس میں اخلاص اور جس کے اندر خشوع اور خضوع اور احسان. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے. اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ, اللہ کی رحمت یقیناً قریب ہے. کس سے؟ من المحسنین, محسنین سے. محسن کس کو کہتے ہیں؟ وہ انسان جو نیکی بہترین طور پر کرے, احسان کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا فاخبرنی عن الاحسان، مجھ کو احسان کے بارے میں بتلائیے. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ تجھ سے نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ احساس پیدا کر کے اللہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو نیکی سرسری طور پر کرنا احسان نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دھیان کمپنی میں ہو، گھر پہ ہو، کسی اور طرف ہو، آدمی کا دھیان اگر نماز میں نہیں وہ احسان والی نماز نہیں ہے. آدمی تلاوت کر رہا ہے، الفاظ تو زبان سے جا رہے ہیں لیکن دل اس کی طرف نہیں ہے. آدمی ذکر کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی رفتار سے چل رہا ہے اور گنتی ہزاروں میں ہو رہی ہے، لیکن ایک بھی سبحان اللہ ایسا نہیں ہے کہ دل اس کی طرف متوجہ ہو اور اس سبحان اللہ سے اللہ تمام عیوب سے پاک ہے کا احساس دل میں پیدا ہو. الحمدللہ 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 کہہ رہا ہے آدمی لیکن دل میں شکر نہیں ہے، بس زبان سے الفاظ تکرار کے ساتھ نکل رہے ہیں، یہ احسان نہیں ہے. احسان کیا ہے کہ آدمی جب نیکی کرے تو نیکی اچھے سے کرے، آدمی اچھے سے نیکی کرے، دل اللہ کی طرف ہو، اللہ کی بڑائی کا احساس ہو، اللہ دیکھ رہا کا احساس ہو، نیکی پر ثواب کی امید ہو، نیکی کو اچھے سے کرنے کا شوق ہو، اس کو احسان کہتے ہیں. احتساب نیکی کے ثواب کا یقین اور اس کی رغبت کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اس کو احسان کہتے ہیں. تو کہا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والے، بھلائی کو اچھے طریقے سے کرنے والوں کے قریب ہے. تو ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے، اس کو چاہیے کہ وہ جو بھی نیکی کرے اچھے طریقے سے کرے، نیکی ایسے طریقے سے نہ کرے کہ رسمیت کے ساتھ ادا کر دے. نماز پڑھ رہا ہے یوں ہی پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے یوں ہی رکھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے ایسے ہی کر لے رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے یوں ہی کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے یوں ہی دے رہا ہے، کچھ اندر کے جذبات اس میں نہیں ہیں، روٹین ہو گیا ہے. نیکی روٹین والی نہیں ہونا چاہیے، نیکی پابندی سے ہونا چاہیے لیکن وہ عادات میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، وہ عادت بن گئی. اب عبادت سے نکل کے کہاں گئی؟ وہ عادت میں بس آ رہا ہے. اللہ سبحان اللہ علیہ ربنا لگ رہا، پڑھ لیا نماز ہو گئی نکل گیا باہر. نماز نے اس کو بدلا نہیں، نماز نے اس کو کچھ دیا نہیں، اس نے اپنا دھیان نماز کو نہیں دیا، نماز نے بھی اس کو کچھ نہیں دیا. سالوں سال پڑھے زندگی میں کچھ بھی تبدیلی نہیں، کیوں نہیں؟ نماز خراب ہے؟ نماز خراب نہیں، تیری نماز خراب ہے. نماز خراب نہیں ہے، نماز تو بہت، ان الصلاۃ تنہى عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی سے برائی سے روکتی ہے. یہ کیوں نہیں رک رہا ہے؟ نماز روکتی ہے، یہ جو پڑھ رہا وہ نماز نہیں. اس لیے کسی بھی آدمی سے آپ پوچھیں گاڑی روکنا تو کیا کرنا چاہیے؟ بریک لگانا چاہیے. اچھا تو گاڑی بریک سے رکتی ہے؟ ہاں. میری گاڑی نہیں رکتی، تیرا بریک خراب ہے. خراب کیا ہے؟ قاعدہ تو یہ کہ بریک سے گاڑی رکتی ہے لیکن بریک اتم بریک ہونا چاہیے. وہ بریک کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا بریک ہو. اب تیرا بریک اتنا گھس گیا ہے کہ اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے تو بریک لگاتا بھی ہے، بہت کوشش کرتا ہوں گناہ سے رکنے کی لیکن نہیں رک پاتا ہے، گاڑی عین گناہ میں جا کے رکتی ہے. کیوں؟ تیرا بریک پاورفل نہیں ہے. تو نماز اچھی، عبادات اچھی، روزہ رکھ رہا ہے گناہ سے نہیں رک رہا ہے، تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا ہے، حج کو جا کے آ رہا ہے، نام کے ساتھ حاجی لگ گیا لیکن حاجی کی صفات زندگی میں نہیں، اللہ کے لیے برائیوں کو چھوڑنا، چھوڑنے کا مزاج نہیں بنا. تو تھوڑے دن کے لیے گیا تھا واپس آیا گناہ نہیں چھوڑے، گالی نہیں چھوڑی، ہفتہ بھر تو رہا اللہ والا لیکن دھیرے دھیرے پھر زبان پہ گالیاں، تجارت میں ڈنڈی مارنا، سب کچھ. کیوں؟ حج کو اس کیفیت کے ساتھ ادا نہیں کیا، اس کو پکنک کی طرح ادا کیا. اتنے دن کا پیکج ہے، پیکج پورا ہو گیا، حج ہو گیا تیرا، حج ویسا نہیں ہے کہ طواف کر رہا ہے تو دل میں جذبات ہوں کہ میری زندگی اللہ تعالی کی شریعت کے اطراف گھومنا چاہیے، میرا رخ جیسے کعبہ کی طرف ہے، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر دیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، کہ اپنے رخ کو اللہ کی طرف کرے، اس کی زندگی اللہ کے اطراف گھومے، اللہ کے حکم، اللہ کی شریعت، اس کی ساری زندگی کی ساری تمناؤں کا سب کا مرکز اللہ کی رضا ہو. طواف میں یہ سبق اس کو ہے کہ اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ کے احکام کے اطراف اس کی زندگی گھومے، نہیں ہے طواف کیا لیکن ہری بتی دیکھتا رہا بس، اور دھیان پورا اس میں لگا ہوا تھا، صحیح کرتا رہا دوڑنا، وہ قربانی جو حضرت حاضر کی تھی وہ ذہن میں نہیں ہے، بس لال ہری بتی کہاں سے ہری بھاگ رہا ہے لیکن کچھ یاد نہیں. تو ایک انسان نیکی کرے کیسی کرے؟ احسان کے ساتھ. تو اب اگر احسان کے ساتھ نیکی کرے تو اس کی نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہوتی ہیں اور یہاں پر اس کا اثر بھی زندگی میں آتا ہے. آئیے ایک ایک کر کے تمام نیکیوں کو دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا ایمان و عمل پر اللہ کی رحمت ملتی ہے. شروعات کہاں سے کریں گے؟ سب سے بڑی نیکی کیا کر سکتا ہے آدمی؟ ایمان لانا. بلکہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی بھی قبول ہوگی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنی رحمت میں ان لوگوں کو داخل کرے گا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ، یہ کھلی کامیابی ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی رحمت میں جگہ پانے والے کون ہیں؟ اللہ اپنی رحمت میں کن کو جگہ دے گا؟ منیمم دو چیزیں چاہیے، ایک اس کا ایمان، ایمان صحیح ہو، نفاق سے پاک، انکار اور کفر سے پاک، شک سے پاک، وہ ایمان پاک صاف ایمان. دو، زندگی گناہ کی بجائے نیکیوں سے بھری ہو، ایمان اور عمل. اللہ کی رحمت ان کو ملے گی جن کی زندگی میں صحیح عقیدہ ہو اور نیک اعمال ہو سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ. اور آگے آئیے، ایمان کے ساتھ اتباع بھی ضروری ہے، تب جا کے اللہ کی رحمت کا حصہ ملے گا، خالی اپنے دل سے نیکیاں کرے تو نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ کی رحمت کی وسعت میں داخل ہے، اتنی وسیع میری رحمت ہے کہ ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، کوئی چیز اس کے باہر نہیں ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، لہذا میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دیتا ہوں جو تقویٰ والے ہیں، بچنے والے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور ہماری آیتوں پر یقین اور ایمان رکھنے والے ہیں. کیا کیا آیا اس میں؟ بچنے والے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں بچنے والے ہیں شرک سے. بچنے والے کس سے؟ شرک سے. حسن بصری کہتے ہیں بچنے والے گناہوں سے. ظاہر بات ہے سارے گناہوں سے بچنے والے ہیں، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. تو بڑے گناہ سے تو بچتے ہی بچتے ہیں شرک، اور اس سے چھوٹے گناہ کبائر جو شرک سے چھوٹے لیکن عام گناہوں سے بڑے ہیں ان سے بھی بچتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کس کے لیے اللہ لکھے گا؟ نمبر ایک، جو بچتے ہیں شرک سے اور کبیرہ گناہوں سے. نمبر دو، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے ہیں. علماء نے کہا دو باتیں آ سکتی ہیں، نمبر ایک زکات دیتے ہیں اپنے مال کی، لیکن ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیت مکی ہے مدنی نہیں، جہاں زکات دینے کا کوئی نظام نہیں تھا. تو زکات دینے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کرتے ہیں، شہوتیں، نفاق، ریا، حسد، بغض و عداوت، اور نہ جانے کتنی گندگی ہے نفس کی، اپنے نفس کو کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں. وہ عمل کرتے ہیں جس سے نفس پاک ہوتا ہے. قد افلح من زکاها, کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اپنے نفس کو گندگی سے پاک کیا. تو کہتے ہیں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں کہ مال کو پاک کرنا یہ تو ایک چیز ہے, لیکن اصل چیز تو کیا ہے, اپنے نفس کو پاک کرنا خواہشات کی اور برائیوں کی گندگی سے. اور والذین ہم بآیاتنا یؤمنون, اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو کتنی چیزیں آئیں, نمبر ایک تقوی, نمبر دو پاکیزگی, نمبر تین یقین. اب آگے دیکھیے کیا ہے, الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ جو ہمارے امی نبی جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے ان کی اتباع کرتے ہیں. کون ہے یہ امی نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جن کا تذکرہ, جن کی صفات یہ لکھی ہوئی پاتے ہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں. ان کا تذکرہ ان کی پیدائش سے پہلے تورات اور انجیل میں آ چکا ہے. جو ان کی اتباع کرتے ہیں, جو کیا کرتے ہیں, یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر, یہ رسول ان کو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں, تاکید کرتے ہیں, نیک کاموں کے کرنے کو کہتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں. ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث, جو ان کے لیے پاک اور طیب چیزیں حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں, چاہے وہ چیزیں کھانے کی ہوں, چاہے وہ چیزیں پینے کی ہوں, چاہے وہ مال کی چیزیں ہوں. یہودیوں کے بارے میں دیکھیے کہ تمہاری کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے ان کا, تو جن چیزوں کو تم نے اپنے لیے حلال کر لیا جو خبیث ہے اس کو واپس سے کیا کرتے ہیں, تاکیدن ان کو حرام قرار دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, سود حرام تھا مال, یہودیوں نے کیا کر لیا, ساری سودی تجارت کس کی تھی, یہودیوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا ہے. شراب حلال, انہوں نے پینا شروع کیا, شراب خبیث ہے, حرام کر دیتے ہیں. خنزیر حرام ہے, گندگی ہے, ان کو حرام کر دیا آپ نے. تو کھانے میں خنزیر کو حرام کر دیا, پینے میں شراب کو حرام کر دیا, اور مال وغیرہ میں سود کو کیا کر دیا, حرام کر دیا, اور کئی اور بھی اس میں تفصیلات آئیں گی. تو یہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں کہ خبائث کو حرام کرتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور یہ اس بوجھ کو اور ان طاقوں کو ان کی گردنوں سے اتارتے ہیں جو ان پر پہلے سے تھے, یعنی گردنوں میں ان کے جو طاق تھے ان کو ان کی گردن سے اتارتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ان سے عہد لیے تھے, تم یہ نہیں کرو گے, یہ نہیں کرو گے, تو اب اس شریعت میں وہ چیزیں کیا ہو گئیں, بہت ساری چیزیں جو حرام تھی ان کو حلال کر دیا گیا, ان کے لیے وہ اب پابندیاں نہیں رہی جو پہلے تھی. مال غنیمت حلال کر دیا گیا, اور چربی کی تجارت حلال کر دی گئی, اور بہت ساری چیزیں جو منع تھی ان کو کیا کر دیا گیا, حلال کر دیا گیا. اور اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه, لہذا جو ایمان والے, جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں, ان کے پیغام پر ایمان لائیں, وعزروه اور ان کی مدافعت کریں, ان کے مخالفین سے ان کی ذات کو اور ان کی عزت کو اور ان کی بات کو بچانے کی کوشش کریں. عزرا کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا, لیکن ایسی مدد جو کسی کی مخالفت کے بالمقابل. علماء کہتے ہیں کہ عزرا کے معنی میں دفاع آ جاتا ہے, اس میں روک آتا ہے, روکنا. اسی لیے عربی زبان میں جو حد سے نیچے کی سزا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, تعزیر. تعزیر, تعزیر کیوں کہتے ہیں اس کو, کیونکہ اس تعزیر کی وجہ سے آدمی ڈر کے برائی سے رکے گا. تو رکنے کے معنی میں ہے, یعنی جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں, نبی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو خراب کرنا چاہتے ہیں الزام کے ذریعے سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شک اور شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ کی تعلیمات پر تنقید کے ذریعے سے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں نبی کی اور ان چیزوں کو دفاع کرتے ہیں جو نبی کے خلاف ہے. اس لیے کہ اگلا لفظ کیا آ رہا ہے؟ وَنَصَرُوهُ، عَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، کہ نبی کی مدد کرتے ہیں، کہ اب نبی کو ضرورت ہے کسی کام میں کچھ کرنے کی، یہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. نبی کے دین کو ضرورت ہے اشاعت کی، اپنا مال لا کے ڈالتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو پیش کرتے ہیں. یہ پازیٹو ہوا کہ جو چاہیے بتائیے، ہم ہیں، کچھ بھی کرنا ہے تو مسجد بنانا ہم بنائیں گے، دعوت پہنچانا ہے پہنچائیں گے. یہ پازیٹو انداز میں ہوا. وَنَصَرُوهُ، لیکن عَزَّرُوهُ میں کیا پہلو ہے؟ کہ نبی کے خلاف جو تہمتیں اور جو ظلم و زیادتی اور شکوک اور شبہات کا طوفان ہے، اس کے لیے آڑ بن جاتے ہیں، اس کو دفاع کرتے ہیں. دونوں کام اس دور میں ہمارے لیے ضروری ہیں. ایک طرف اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، حق کی تبلیغ کے لیے، اس کے لیے جن وسائل اور قوتوں کی ضرورت ہے اس کو پیش کرنا، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات، آپ کی تعلیمات، ان کے خلاف جو مخالفت کا طوفان ہے اس کے خلاف بھی دفاع کرتے ہوئے حفاظت کرنا، نبی کی، نبی کی ذات کی، نبی کی بات کی. تو کہا فالذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وعزروہ، اس نبی کی کا دفاع کیا، حفاظت کی، ونصروہ، اور اس کو سپورٹ کیا. تو کہتے اللہ فرماتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی قرآن اور وہ وحی جو اللہ نے بھیجی ہے. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 اور 157 ہے. تو اس میں اللہ نے بتلایا کہ کن کے لیے میں اپنی رحمت کو لکھتا ہوں. دیکھیں آیت کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ عام ہے، دوسرا حصہ خاص ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت اس میں ہر چیز آتی ہے، اس کی وسعت میں ہر چیز شامل و داخل ہے. تو کوئی چیز بچی نہیں. لیکن فَسَأَتُ، ابھی دوسرا حصہ دیکھیے، فَسَأَتُ أَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس رحمت کو ان کے لیے لکھ دے رہا ہوں جو تقویٰ والے ہیں. تم غیر متقی اس میں نہیں ہے، اور زکات دینے والے ہیں، تزکیہ والے، ان کے علاوہ نہیں آئے. اور والذین ہم بھی آیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. تو پہلا حصے میں سب آتے ہیں، اس لیے کہ رحمت عامہ ہے، دنیا میں اللہ کی رحمت سب کو ملتی ہے. لیکن آخرت میں، آخرت میں ایمان کے بغیر اللہ کی رحمت نہیں ملے گی. لہذا آخرت میں شرک سے بچنے والے، نفس کو پاک کرنے والے، اور اسی طرح سے اللہ کی بات پر یقین کرنے والے، ان لوگوں کو اور نبی کی اتباع کرنے والے، ایمان و عمل کے اعتبار سے ظاہر و باطن میں، ان کو آخرت میں اللہ کی رحمت کا حصہ ملے گا. لہذا یہ دونوں اس سے یاد رکھنے کے، تو معلوم ایمان اور اتباع، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کر کے عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں پانچویں چیز کیا ہے؟ نماز کا انتظار کرنا، نماز کا انتظار کرنا. اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احدکم ما قعد ينتظر الصلاۃ فی صلاۃ ما لم يحدث، تم میں سے ہر آدمی جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو یہاں تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے، وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. جب تک کہ وضو نہیں ٹوٹتا وہ نماز میں ہی مانا جاتا ہے. تدعو له الملائکہ، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر له، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم کر. اگر رحمت اس کو نہیں ملنے والی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب بھی نہیں دیں گے. ملنے والی تو نہیں ہے، فرشتے دعا کر رہے ہیں خالی، ایسا کیا فائدہ بھائی؟ یا ملنے والی ہے، اللہ کی رحمت کی یہاں پر یعنی ترغیب دی جا رہی ہے. تو معلوم ہے کہ جو آدمی مسجد میں جلدی آتا ہے اور وضو کر کے نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت کا حصہ ملتا ہے، اس کی توفیق کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک نماز ہے جس کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، ضروری بھی نہیں سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز پر رحمت کی دعا دی ہے، اللہ کی رحمت کی دعا دی ہے. اور وہ کیا ہے، کون سی نماز ہے؟ عصر کے پہلے کی چار سنتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأً صلى قبل العصر اربعن. اللہ تعالی اس آدمی پر رحم فرمائیں جو عصر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں پڑھ لے. اس کو امام ابو داؤد ترمذی ابن حبان نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہے کہ جو آدمی عصر کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے چار رکعتیں پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا ہے. اللہ رحم، نبی رحم کی دعا کرے اور اللہ قبول نہ کرے، اللہ ضرور قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. تہجد میں بیوی شوہر کا ایک دوسرے کو جگانا، یہ بھی اللہ کی رحمت کا سبب ہے. یہاں تو فجر کو ہی اٹھائیں تو بہت بڑا کرامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائیں، قام من اللیل فصلى، رات میں اٹھے اور قیام کرے، نماز پڑھے، وایقظ امرأته فصلت، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائیں جگائیں تو وہ بھی نماز پڑھے، فإن أبت نضح في وجهها الماء، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی ڈال کے اس کو اٹھائیں، پانی کی چھینٹے دے کے اٹھائے. یہ کب ہے؟ جب دونوں میں معاہدہ ہو، مجھ کو اٹھانا، نہیں اٹھی تو منہ پہ پانی کے چھینٹے دے کے اٹھانا، کیونکہ لازم تو ہے نہیں تہجد کی نماز. اگر بھی کہ میں نہیں اٹھنا چاہتی، ٹھیک ہے، نہیں اٹھے. لیکن یہ کون ہے؟ دونوں اتنے دیندار بیوی شوہر ہیں، بیوی بولتی اٹھانا مجھ کو، نہیں اٹھی تو پانی کی چھینٹے دے کے اٹھا. ٹھیک ہے، یہ خالی بیوی کے لیے ہے؟ نہیں. اب آئیے آگے، ورحم اللہ امرأتن، ورحم اللہ امرأتن قامت من اللیل، اور اللہ اس عورت پر بھی رحم کرے جو رات میں اٹھے، بیدار ہو، فصلت، اور تہجد کی نماز پڑھے، وایقظت زوجہا فصلى، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھائیں تو یہ بھی اٹھ کے نماز پڑھے. فإن ابا، اگر اٹھنے سے وہ انکار کرے، نضحت فی وجہ الماء، تو عورت اس کے شوہر کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے دے، اور اٹھو، تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا. امام احمد، ابو داؤد، نسب اور ابن حبان اور حاکم اس روایت کو نقل کیا ہے. اس سے یہ روایت صحیح ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا مبارک، خیر و برکت والا گھر ہے جس میں بیوی شوہر نہ صرف فجر کے لیے بلکہ تہجد کے لیے ایک دوسرے کو اٹھاتے ہوں، اور دونوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اگر تم نے مجھ کو پانی کی چھینٹے دے کے بھی اٹھایا تو میں تم کو طلاق نہیں دوں گا. بعض اوقات بیوی فجر کو اٹھا رہی ہے، شوہر اٹھنا نہیں چاہتا ہے، تو جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. اللہ ہدایت نہ فرمائے. تو اس طرح کا معاملہ اگر ہے تو یہ نہ اٹھائے بیوی، لیکن اگر دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت دونوں پر ہے. ایسے گھر پر اللہ کی رحمت ہے جس میں ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھایا جاتا ہو. ٹھیک ہے. حج اور عمرے میں تحلیق اور تقصیر، یعنی سر مونڈنا، سارے ارکان پورے ہونے کے بعد کیا تاخیر میں کیا کرتے ہیں؟ سر مونڈتے ہیں، یا اگر سر نہیں مونڈتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بال کترواتے ہیں. ان دونوں پر اللہ کی رحمت کی دعا ہے، لیکن زیادہ افضل کیا ہے؟ سر مونڈ دینا. عورت نہیں، مرد، عورت کے لیے نہیں، عورت تھوڑا سا بال کاٹ دے تب بھی کافی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ المحلقین، اللہ کی رحمت ہو سر مونڈنے والوں پر. یہ عام نہیں ہے، حج اور عمرے کے ساتھ ہے، ورنہ سوچیں گے چلو روزانہ موڑتے رہیں، اس کا پس منظر ہے. کون سا پس منظر ہے؟ حج اور عمرے کا. اللہ کی رحمت ہو سر موڑنے والوں پر. قالوا والمقصرین یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بال کتروانے والے ان کے لیے. آپ نے کہا رحم اللہ المحلقین، اللہ کی رحمت ہو سر موڑنے والوں پر. قالوا والمقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بال کاٹنے والے. قال رحم اللہ المحلقین، اللہ کی رحمت ہو سر کے بال موڑنے والوں کی. قالوا المقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کا بال کاٹنے والے ان کے لیے نہیں رحمت. کا والمقصرین، کہا ٹھیک ہے مقصرین پر بھی اللہ کی رحمت ہو، لیکن پہلے تین مرتبہ کس کا نام آ رہا ہے؟ با سر موڑنے والے، اور ان پر بھی رحمت ہو جو بال کاٹتے، لیکن زیادہ رحمت کس پہ؟ تو افضل کیا ہے؟ حج اور عمرے میں سر کے بال موڑنا. لیکن اگر کوئی عذر ہے، مرض ہے، پوڑیاں وغیرہ ہیں، کچھ اور مسئلہ ہے، تو ٹھیک ہے آدمی بال کتروا لے تب بھی عمرے میں چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. نمبر آگے آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ من سمع منی حدیثا، اللہ تعالی رحم فرمائے اس انسان پر جو مجھ سے کوئی حدیث سنے. فبلغہ کما سمعہ، تو جیسے سنا تھا ویسے ہی دوسرے تک پہنچا دے. فرب مبلغ اوعى له من سامع، اس لیے کہ بعد میں جس کو بات پہنچتی ہے وہ پہلے سے زیادہ سمجھنے والا، یاد رکھنے والا ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت ہو کس پر؟ جو ہم سے حدیث کو سنے اور جوں کا توں دوسرے تک پہنچا دے. تو حدیث کے سننے اور پہنچانے پر بھی اللہ کی رحمت کی دعا کس نے دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح سے لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں. یأمرون بالمعروف، جو ایک دوسرے کو بھلائی کی تاکید کرتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری بھی کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی پر رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، یقینا اللہ تعالیٰ بڑا زبردست غلبے والا حکمت والا ہے. تو ایمان والے، بھلائی کی تاکید، برائی سے منع کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اللہ اس کے رسول کی بات مان کے چلنا، آزاد نہیں پابند زندگی گزارنا، تو اللہ کی رحمت ان لوگوں پر ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. ٹھیک ہے، مصیبت پر صبر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم یقیناً تم کو ایک ایک چیز سے آزمائیں گے، کچھ کچھ باتوں سے آزمائیں گے. وہ باتیں کیا ہیں؟ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے آزمائیں گے اور بھوک سے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں میں، جانوں میں، پھلوں میں کمی سے تمہارا امتحان لیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو کہہ پڑتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے بندے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے ہم کو واپس جانا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری مرضی تو چلتی رہی، اچھا برا جو بھی ہوتا ہے کہاں سے فیصلہ ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور یہاں ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے کہ مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں بھی تو ہم کو ایک دن کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا, ہمیشہ رہنا نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں صلوات ہے. بعض سلف نے کہا اس کا مطلب ہے مغفرت ہے, بعض نے کہا اللہ کے ہاں یہ تعریف کے لائق لوگ ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم, ان کے رب کی طرف سے ان پر صلوات ہیں, اور کیا ہے؟ ورحمہ ہے, اور اللہ کی رحمت بھی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں پر ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی کی شکایت نہیں کرتے ہیں. اور آگے آئیے, زبان کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت کے اسباب میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رحم اللہ امرأً تکلم فغنم او سکت فسلم. یہ جوامع الکلم میں سے ہے, چھوٹی حدیث بات بہت بڑی, بات چھوٹی اور بات بڑی, الفاظ کم معنی زیادہ. کیا کہا؟ اللہ تعالی رحم فرمائے اس انسان پر, تکلم فغنم, وہ بات کرے تو غنیمت سمیٹتا ہے, یعنی آخرت کے اعتبار سے بہت اجر سمیٹتا ہے کہ اس کی بات خیر والی ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو اللہ کے ہاں سے بہت ثواب ملتا ہے. بڑی پتے کی بات کہتا ہے, کبھی ذکر کرے گا, کبھی تلاوت, کبھی بندوں کے ساتھ گفتگو کرے گا تو خیر خواہی کی, نصیحت کی, تعلیم کی, دلیل کی, اللہ اور اس کے رسول کی, بھلائی کی بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان پر رحم کرے کہ جب بات کرے تو غنیمت سمیٹے, خیر سمیٹے, یا پھر اوسکتا فسلم, بولے گا تو بھلائی بولتا ہے, یا پھر چپ بیٹھ جاتا ہے, چپ ہو جاتا ہے تو سلامت رہتا ہے. کیوں؟ ساری مصیبت بولنے میں ہے. خوش ہو تو ایسا بولتا ہے کہ ہاں بریک فیل, اور ناراض ہو تو ایسا بولتا ہے کہ پچھتاتا ہے. تو ایک انسان جو بولے تو غنیمت سمیٹے, ثواب کی بات کرے, اور چپ ہو اور سلامت رہے, شر سے, گالی سے بچے, غصے میں اور ظلم سے بچے, تہمتوں سے بچے, ان ساری باتوں سے آدمی سلامت رہے. تو جو آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے, تو ایسے آدمی پر بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا اور شیخ البانی اس کو حسن کہتے ہیں. اسی طرح سے تجارت میں نرمی برتنا, لین دین میں نرمی برتنا, یہ بھی اللہ کی رحمت کا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رحم اللہ رجلا, اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے, سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى, تین باتیں بیان کی, باع, اشترى اور اقتضى. باع بیچنا, اشترى خریدنا, اقتضى واپس جو آنے والا ہے وصولی کرتے وقت نرمی. تین ٹائم نرمی کرتا ہے, کب؟ جب بیچتا ہے تب بھی نرمی سے بیچتا ہے, خریدتا ہے نرمی برتتا ہے, اور جب کسی سے قرضہ وصول کرتا ہے یا پیمنٹ لیتا ہے نرمی برتتا ہے. نرمی یعنی زیادہ شدت, اس کی بے عزتی, سخت بات, اس طرح کا طریقہ اس کا نہیں ہے. ڈھیل نرم بات اور ڈھیل اس کے پاس ہے. دینے میں, تجارت میں لینا ہے لونے تو چلتے بنو نہیں, یا خرید رہا ہے یا ایسا بیچتے ہو کہ مال گھٹیا بیچتے ہو, ایسے پیسہ اتنا لیتے ہو, تو آدمی سختی سے بات کرے نہیں, بلکہ نرمی سے لین دین میں بات کرے. اور قرض وصول کر رہا ہے بے عزتی نہیں, لیتے وقت تو بڑی اچھی اچھی میٹھی میٹھی بات کر رہا تھا اور اب واپس دیتے وقت میں جان چراتا ہے, وعدے کرتا ہے اور وقت پر پیسے نہیں دیتا ہے, تو آدمی سختی نہ کرے. جو آدمی لین دین میں سختی نہیں کرتا ہے بلکہ نرمی برتتا ہے, تھوڑا ہلکا پن اپناتا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا اور قرآن زور سے پڑھنا اور دوسروں کو قرآن یاد دلانا, یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ فلانا, اللہ تعالی فلاں پر رحم کرے. کون وہ فلاں؟ لقد اذکرنی کذا وکذا آیا, اس نے مجھ کو ایک آیت جو فلاں فلاں آیت تھی مجھ کو یاد دلا دی. کنت اسقطتها من سورۃ کذا وکذا, اس کو میں اس سورت سے چھوڑ چکا تھا, فلاں فلاں سورت سے وہ مجھ سے چھوٹ گئی تھی, اس نے مجھ کو یاد دلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھ کو یاد دلا, تو اللہ اس کو کیا کرے؟ رحم کرے. تو علم یاد دلانا, دوسروں کی یاد دہانی علم کی کرنا, خاص طور سے قرآن کی, یہ بھی رحمت کا ذریعہ ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, آؤ ذرا بیٹھو, ذرا اپنا قرآن صحیح کر لیں گے. دعوے کے لیے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر چلتے ہیں, پڑھتے کتنا ہے؟ چلنا دور کی بات ہے بھائی, ایک آدمی نقشہ دیکھ ہی نہیں رہا پھر چلے گا کیسا؟ بولے میں اس نقشے کے مطابق دے گا کیا اس کو؟ نہیں. ایک آدمی جب ایک چیز کو پڑھتا ہی نہیں ہے اس پہ چلتا کیسا ہے؟ تو قرآن کریم کی تلاوت ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو مہینہ مہینہ نکل جاتا ہے مصروفیت کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کا قرآن کا جائزہ بھی لینا چاہیے. آدمی خود سے تیار ہو, ذرا بھائی میرا قرآن سن لو, سناؤ. گھر میں بیوی کو پوچھا, آؤ بیٹھو. اب بیوی سوچ رہی کہ کیوں بٹھایا, میرے مائکے والوں نے کچھ گڑبڑ تو نہیں کر دی, کوئی فون بھائی کا تو نہیں آیا. قرآن سنا مجھ کو, دس سال میں کتنا یاد کیا ذرا بتانا. کوئی سوچے کہ دس سال میں, بیس سال میں, شادی ہوئی جب سے اب تک کبھی پوچھے نہیں, ان کو کیا ہوا اب تک نہیں پوچھا؟ آج بتا, سزا نہیں دوں گا, برا نہیں بولوں گا, لیکن تو مجھ کو سنا. اب وہ دل میں سوچ رہی ہے آپ کا, میں بھی تجھ کو سناتا ہوں. آپ دیکھیے وہ جو آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اس عورت سے, کہا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ کچھ. تو ڈھونڈا ڈھونڈا پورے گھر میں کچھ بھی نہیں. کہا یہ تہبند ہے. کہا تو کیا پہنے گا پھر اس کو؟ پہنائے گا, اس کو دے گا تو تو کیا کرے گا؟ جا گھر میں ڈھونڈ لوہے کی انگوٹھی سہی لے کے آ, کچھ تو مال ملے. کہا وہ بھی نہیں. کہا تیرے پاس کچھ قرآن ہے؟ ہاں قرآن ہے, پیسہ نہیں اپنے پاس, کیا ہے؟ قرآن ہے. اتنی 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 صورتیں مجھ کو یاد ہیں. کہا ٹھیک ہے, اسی کے بدلے میں نے تیرا اس سے نکاح کر دیا, اس کو تیرے نکاح میں دے دیا. کس کے بدلے؟ جو قرآن تجھ کو یاد ہے تو اس کو پڑھائے گا. محنت کے بدلے نکاح. مہر میں پرفارمنس بھی آ سکتا ہے کہ شوہر کیا کریں, میں اس کو اتنی حدیث یاد دلا دوں گا, یہ محنت میری, اس محنت کے بدلے نکاح. اتنا قرآن اس کو میں یاد دلاؤں گا, اس کے بدلے میرا نکاح. تو اللہ کی نبی, اب دیکھیے اس زمانے میں بیوی شوہر کا تعلق ایسا تھا کہ تم اس کو قرآن سکھاؤ گے, تمہارا نکاح اس بنیاد پر کیا جا رہا ہے. کیسے کیسے نیک لوگ تھے آپ دیکھیے, کہ گھر میں لوہے کی انگوٹھی تک نہیں, پہننے کے لیے صرف تہبند ہے, لیکن قرآن ان کے دلوں میں تھا کہ میرے پاس قرآن ہے, میں اس کو پڑھا سکتا ہوں. یہاں تو قرآن ہے, پڑھا سکتا ہے کسی کو, ایسا پڑھا ہوا ہے کہ جس میں ایک آیت پڑھے گا تو ہر آیت میں دو غلطیاں نکلیں گی. اگر کوئی آدمی کہے کہ ذرا نماز پڑھا دو, میرا قرآن صحیح پڑھنے آتا نہیں مجھ کو, تو پھر تیری نماز کیسے پڑھتا ہے؟ تو کچھ دوسرا قرآن پڑھتا ہے اس میں؟ یہ نماز اگر ہے جماعت کی تو تیری اکیلے کی بھی تو نماز ہے. اگر اس میں غلط نہیں پڑھنا چاہیے تو تیری اکیلے کی نماز میں سنتوں میں بھی تو غلط نہیں پڑھنا چاہیے. وہ کیسا پڑھ رہا ہے اتنے سالوں سے؟ یہاں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے کہ لوگ سنیں گے جماعت کی نماز میں، لوگ سنیں گے اس لیے بولو نہیں میں نہیں پڑھا تھا. پھر اپنی نماز کیسے پڑھ رہا تھا؟ قرآن تو وہی ہے، یہاں بھی وہی پڑھے گا وہاں بھی وہی پڑھے گا، لیکن وہاں اکیلے کسی کو معلوم پڑتا نہیں. اللہ تو اپنا ہی ہے نا، پبلک اپنی نہیں ہے، بخشے گی نہیں. قرآن صحیح کرنا چاہیے، آدمی وقت نکالیں. اور دیکھیے جس نے کی شرم اس کے بوٹے وہ طے کرم. جو آدمی آج شرمائے گا وہ جہالت میں باقی رہے گا. جو آدمی شرمائے گا، جو آئینہ دیکھنے سے پرہیز کرے گا، منہ پر دھبا لگا رہے گا. جو حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہتا وہ نقصان میں پڑا رہے گا، ذلت میں پڑا رہے گا. آپ اپنی بستی میں کوئی عالم ہے، کوئی اچھا پڑھنے والا ہے جس کو آتا ہے، آپ چھوٹے بنیے، آپ بولیے بھائی آپ کے پاس وقت ہے؟ ہاں ہے. میں شام میں میرے پاس وقت ہوتا ہے، کام سے تھک کے آتا ہوں، 9 بجے وقت ہے؟ ہاں ہے. فجر بعد وقت ہے؟ روزانہ ذرا سا تھوڑا سا میرا قرآن سن لیا کیجیے. ایک پیج کیوں نہیں ہوتا ہے؟ 2 سال میں تو ختم ہوگا. کتنے پیج ہے قرآن میں؟ عرب کا جو چھپتا ہے 620 کچھ ہے نا. اگر مان لیجئے آپ روزانہ ایک پیج بھی پڑھتے ہیں 2 سال میں تو ختم ہوگا بھائی. لیکن صحیح تو پڑھیں گے، معلوم تو پڑے گا میں صحیح پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا. میری صورتیں سن لو، نماز میں یہ صورتیں میں پڑھتا ہوں. یقین مانیے، یقین مانیے، پڑھنے والے کے سامنے جب بیٹھیں گے تو ہم تعجب میں حیرت میں پڑ جائیں گے کہ میں اتنے سال سے اتنی غلطیاں کر رہا، میں تو سمجھتا تھا میرے قرآن میں غلطی نہیں ہے، لیکن اتنی ساری غلطیاں. سورہ فاتحہ ہی میں معلم نے کان پکڑنا شروع کر دیا. تو کیا کر رہا تھا اتنے سال؟ تیرے بچوں کی شادی کی عمر ہو گئی تو قرآن اب تک صحیح نہیں پڑتا ہے. لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. اپنا بول کھلنا نہیں چاہیے. کس کے لیے آپ شرما رہے ہیں؟ اللہ کے آگے شرم نہیں آتی، بندوں کے آگے شرم آ رہی. شرم کس سے ہونا چاہیے؟ اصل اللہ سے، کہ اللہ کا کلام اللہ کو سنا رہا غلط پڑ رہا ہے. کتنی خراب بات ہے. سب سے بہترین کلام اللہ کا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی، اور اللہ کو سنا رہا اور غلط سنا رہا. کتنی ڈیرنگ ہے اس کی، کتنی ڈیرنگ ہے سنو آپ. اس لیے اپنا قرآن صحیح کیجئے، یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اگر غلط قرآن پڑھے گا گناہگار ہوگا، غلط قرآن پڑھے گا گناہگار ہوگا. سستی چھوڑیے، اور یہ نہیں کہوں گا شرم چھوڑیے، حیا اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن خیر میں حیا کرنا اچھی چیز نہیں ہے، خیر میں شرمانا اچھی بات نہیں ہے. واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق سے شرماتا نہیں ہے. تو آپ وقت لیجیے کسی معلم کا اور کہیے کہ بھائی مجھ کو قرآن پڑھاؤ، جو غلطیاں میری ہیں اس کو دور کرو، ضروری ہے. جو حدیث میں نے بیان کی کہ اللہ فلاں پر رحم کرے، ایک آیت میں چھوڑ چکا تھا فلاں سورت کی، اس نے مجھ کو آیت یاد دلا دی. تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے اللہ کی رحمت کے حقدار بننے کے لیے چاہیے کہ ہم بندوں پر رحم کرنے والے بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمان رحم کرتا ہے رحم کرنے والوں پر، رحم کرنے والے ہیں جن پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہے، رحمان جو آسمان پر ہے تم پر رحم کرے گا. اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، حاکم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی رحمت چاہتا ہے تو اس کو بندوں پر کیا کرنا چاہیے؟ رحم کرنا چاہیے. اسی طرح سے کسی کا حق ہم پر ہے، ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، اگر وہ ظلم ہم معاف کرا لیتے ہیں دنیا میں یا اس کا بدلہ اس کو دے دیتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو مل سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ عبدن، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے، کانت لأخیہ عندہ مظلمہ، اس کے بھائی کا اس کے ہاں ایک ظلم تھا، یعنی اپنے کسی مسلمان بھائی پر اس نے کیا کیا تھا، ظلم کیا تھا، فی نفس او مال، اس کی جان میں یا اس کے مال میں کوئی ظلم کیا تھا، جان میں کیا تھا مارا پیٹا تھا، مال میں کیا تھا مال اس کا ہڑپا تھا یا ضائع کیا تھا، فاتاہ فاستحل منہ، پھر وہ اس کے پاس آیا اور اس سے اپنا گناہ معاف کرا لیا ہے، میں نے تم کو مارا پیٹا تھا بھائی مجھ کو معاف کر دینا، میں نے تمہارا مال چھینا تھا بھائی معاف کر دینا، اگر چاہو تو واپس لوٹا دوں لیکن میں خود غریب ہوں نہیں دے سکتا ابھی، معاف کر دو اس کو، اس نے معاف کر دیا. قبل ان یؤخذ من حسناتہ، اس دن کے آنے سے پہلے وہ اپنا کیس کلین کر لے کہ جس دن لیا جائے گا تو نیکیوں میں سے لیا جائے گا، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، اُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَتُوضَعُ فِي سَيِّئَاتِهِ، حقدار سے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں حقدار کی گناہ لیے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں گناہوں میں شامل کر دیے جائیں گے. بڑا بھیانک وقت ہوگا ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ابن حبان نے روایت نقل کی ہے. تو دنیا میں جو آدمی اپنی غلطی کے لیے لوگوں سے معافی مانگتا ہے ایسا انسان اللہ رب العالمین کی رحمت کا حقدار ہے. اسی طرح سے وہ آدمی جو اللہ تعالی سے معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے. گناہگار ہے لیکن گناہگار بھی جب اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالی اس پر رحم کرتا ہے. اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے نبی جب ایمان والے ہمارے بندے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے کہیے تم پر سلام ہو. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اپنے اوپر تمہارے رب نے رحمت کو لکھ لیا ہے. اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَتِ، کہ تم میں سے جو آدمی جہالت میں پڑ کے کوئی برائی کر بیٹھے، جہالت میں پڑ کے کیا کرے، کوئی گناہ کر لے، ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ، اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم. تم میں سے جو آدمی گناہ کر بیٹھے اور گناہ کے بعد توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ غفور الرحیم، اللہ ضرور معاف کرے گا. تو گناہگار کو بھی اللہ کی رحمت مل سکتی ہے بشرطے کہ دو کام کرے، نمبر ایک اللہ سے سچی توبہ کرے اور دو اپنی اصلاح کرے، پچھلا اللہ سے معاف کر کے اللہ اپنی رحمت ان کو دے سکتا ہے. لہذا یہ سورۃ الانعام کی بات آیت ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا احسان کو نصیب فرمائے، اور اللہ کی رحمت پانے کے لیے آدمی کو ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے معرفت ہم کو بتلائے ہیں. اقول ھذا، استغفر اللہ لی ولکم.